أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 43 ہے جو ہمارا درس ہو رہا تھا، پچھلے دنوں میں عاشورے اور محرم کی وجہ سے نہیں ہو سکا. ہم پرانا سلسلہ پرانی جگہ سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 43 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کام میں مستقل لگے تھے، دعوت میں، تبلیغ میں، جہاد میں، دین کی نشر و اشاعت میں، قرآن پاک کی تعلیم میں، لیکن جب لوگ ان کی بات مانتے نہیں تھے اور ان کی تکذیب کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے تو ایک فطری بات ہے کہ انسان کا دل افسردہ ہوتا تھا. آپ بھی فرماتے تھے، دیکھتے تھے کہ میں اتنی لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، اتنی تبلیغ کر رہا ہوں، لیکن ایک مخلوق ہے جو کہ مانتی نہیں ہے اور وہی اسی گناہوں میں، اسی بت پرستی میں وہ لگی ہوئی، تو اس سے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی تھی، آپ پریشان ہوتے تھے. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کو کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا کہ آپ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، قرآن پاک کے احکامات لوگوں کو بیان فرماتے ہیں، یہ تو آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے پوری پوری زندگیاں صرف کر دی دعوت میں، تبلیغ میں اور لوگوں کو سمجھانے میں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں تھے. تو فرمایا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ما یقال لک، جو بات آپ کو کہی جاتی ہے، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، کہ وہ وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے دوسرے رسولوں کو بھی کہی جاتی تھی. کوئی دوسرے رسولوں کے اوپر تو بعض ایسے رسول بھی آئے جن کے اوپر ایمان لانے والے ایک دو انسان تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے عمر ان کی 900 سال سے زیادہ تھی، 900 سال. آج تو ہمارے ہاں اوسط عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک 63 سال، تو یہی اوسط ہماری تمام انسانوں کا اس امت کے یہی ہے. اس 900 سال میں کوئی بہت بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان نہیں ہو سکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان کو بھی ان کا کام یہ تھا وما علینا الا البلاء، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے اللہ کا حکم، ماننا نہ ماننا دوسرے کا کام، اس کی مرضی ہے. اسی سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ در حقیقت ہم اپنی دعوت میں اپنے لوگوں کو کہنے میں ہم اپنا حکم اللہ کا حکم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دوسرے اعتراض کرتے ہیں کریں لیکن ہم اپنے کام میں لگے رہیں، یہی سنت انبیاء ہے، یہی طریقہ بہت سارے لوگ، لیکن کہنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جیسے میں مثال آپ کو دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ہمارا گھر ہے، ہر انسان کا گھر ہے، اس کے اپنے گھر والے ہیں، بچے ہیں، فیملی ہے اس کی، ہمیں اپنے بچوں کو کہتے رہنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے نمازوں کے بارے میں اور فرائض اسلام کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں، جو گناہ ہیں کبیرہ گناہ ہوں صغیرہ گناہ ان کے بارے میں کہنا چاہیے، محبت سے، پیار سے، سمجھانے کے انداز میں، تاکہ کبھی نہ کبھی بچوں کے دل پہ وہ بات اثر کرتی ہے، یہاں تک کہ بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کے دل و دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ ہاں ہمارے ماں نے ہمارے باپ نے یہ بات ہم سے کہی تھی. تو اس کے ہاں پر بھی یہ بات فرمائی گئی، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہی گئی آپ سے کوئی ایسی بات جو آپ سے پہلے رسولوں سے بھی، مگر یہ باتیں کہی گئی، ان ربک لذو مغفرہ وذو عقاب علیم. آپ اس کی پرواہ نہ کریں جو آپ کی باتیں نہیں مانتے، ان سے اللہ تعالیٰ خود ہی نمٹیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مغفرت والے بھی ہیں اور سخت ترین سزا دینے والے بھی. کس کے ساتھ اللہ مغفرت کا معاملہ فرماتے، کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکڑ کا معاملہ فرماتے، یہ اللہ کا معاملہ. ہمارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا کام تو اللہ کا حکم دوسروں تک منتقل کرنا، دوسروں تک پہنچانا. پھر دوسروں نے مانا اللہ مغفرت فرمانے والے، دوسروں نے نہیں مانا اللہ عقاب لینے والے، اللہ سزا دینے والے. یہ معاملہ اللہ کا، سزا دینا، معاف کرنا یہ انسان کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام. کس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم اپنے کام میں لگے رہیں، نہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کے فیصلے کرتے پھر، وہ دوزخی ہے وہ جنتی ہے، جیسے ہم لوگوں کا ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے. کسی کو کیا پتا کون جنتی ہے، کسی کو کیا پتا کہ کون دوزخی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بہت بڑے کافر کو، بہت بڑے مشرک کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، ایمان قبول کر لے، اور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو. لیکن ایسا ہو بھی تو سکتا ہے نا کہ ساری زندگی مسلمان رہے اور آخری وقتوں میں خدا نہ خواستہ ایمان رخصت ہو جائے، تو کسی کا کیا پتا. اس لیے اللہ فرمایا کہ ان ربک لذو مغفرت، آپ کے رب بے شک مغفرت والے، جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کے حکموں کی پیروی کرتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. وذو عقاب علیم، جو نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتا نہیں، اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے. یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو ابھی آیا تھا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. ایک اعتراض یہ لوگ کیا کرتے تھے، جب احکامات، جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو جو منکرین تھے، مشرکین تھے، ان کے لیے بالکل ایک نئی بات. دیکھو آج بھی ہم اگر دیکھیں ہمارے سامنے کوئی آدمی بالکل نئی بات آ کے کرے تو ایک دم ذہن نہیں مانتا نا کہ بھی کیسے ہوگا. خاص طور پہ اگر ہم اور آپ اپنے والد کو وہ کام کرتا ہوا دیکھیں، اپنے دادا کو وہ کام کرتا ہوا دیکھیں، اپنے پردادا کو وہ کام کرتا ہوا دیکھیں، کہ آبا و اجداد ہمارے ایک ہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے سامنے ایک نیا حکم آ گیا کہ جی بت پرستی حرام ہے، تو ابتدا میں تو کسی نے نہیں مانا، لیکن آہستہ آہستہ جب قرآن پاک سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ ملی، تو بہرحال ایمان قبول کرتے چلے گئے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو مانگتے نہیں تھے، ان کا دل نہیں تسلیم کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی. آج بھی ہمارے ہاں لوگ بڑا عالم اس کو نہیں مانتے جو سادگی سے پھر رہا ہو، کہتے ہیں کہ بڑا آدمی کا ہے، کوئی کرتب دکھائے، کوئی غیب کی باتیں بتائے،
ہے نا جی, کوئی جناب ادھر ادھر کی اور جناب باتیں کرتا ہو, کچھ اڑ کر دکھایا, کچھ سیدھا ہو کر دکھایا, تو پتہ چلے ہاں بھائی کو بزرگ ہے, کیونکہ ہمارا تو بزرگی کا معیار یہی ہے نا, تو غیب کی باتیں بتا دی, کچھ وظیفے بتا دیے, نہ ہونے والے کام ہو گئے, سمجھتے ہیں ہاں بھائی یہ بڑا بزرگ آدمی. حالانکہ صحابہ کرام سے بڑا کون بڑا ہوگا, اللہ کے نبی کے بعد اس امت کے تو نیک لوگ صحابہ کرام سب سے زیادہ. تو صحابہ کرام نے تو یہ باتیں کبھی نہیں کی کہ کسی کو تماشے دکھا رہے, کوئی اڑ کے دکھا رہا ہے, کوئی غیب کی باتیں بتا رہا ہے, اور کوئی یہ دکھا رہا ہے. وہ تو محنت کرنے والے لوگ تھے, دن رات کھپے رہتے تھے. تو طرح طرح کی باتیں لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی, طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہتے تھے. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں کیسے, ہماری طرح کا انسان ہے, کہتے ہیں ہمارے یہ کیسے وصول ہو سکتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کھاتے ہیں, ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں, اور ہم کہیں گے یہ اللہ کا رسول. اللہ کا رسول تو کوئی آتا آسمان سے, اور کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم مانتے ہاں جی اللہ کا رسول ہے, ان کا یہ اعتراض ہوتا تھا. پھر قرآن پاک نازل ہوا تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قرآن پاک کیسے نازل ہو سکتا ہے, اللہ کی کتاب ہے. جب انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا دیکھا, اور یہ انہوں نے دیکھا کہ ایسا تو الفاظ ہم بنا نہیں سکتے, تو کچھ تو وہ تھے جو اہل حق تھے, مسلمان ہوتے چلے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہ پوری جماعت جو 100,000 سے زیادہ تھے, کچھ لوگ وہ تھے جو رہ گئے, خاندان کے لوگ بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رہ گئے, ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, اور خاندان کے لوگ ہیں. ان میں سے جہاں اور اعتراض ہوتا تھا, وہ ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا, عجمی زبان میں کیوں نہیں آیا, کیونکہ عربی تو ان کی مادری زبان تھی نا. تو ایسے ہی جیسے میں اپنی مادری زبان میں بات کر رہا ہوں اردو کے اندر, تو لوگ کہیں گے کیا کمال کیا آپ نے, آپ تو اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے جب عجمی الفاظ نکلتے, غیر عربی الفاظ نکلتے, تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہاں ایسی چیز کر رہے ہیں جو ان کو آتی نہیں ہے, تو پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول. یہ اعتراض وہ کرتے تھے کہ قرآن عجمی میں لا کر دکھاؤ, اچھا بھائی میں قرآن پاؤں غیر عربی میں لا کر دکھاؤ. قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے تو عربی اور عجمی اللہ کو لیے تو کیا مشکل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے کہنے کے مطابق قرآن پاک عربی زبان کے بجائے غیر عربی میں لے کر آتے, عجمی زبان میں لے کر آتے, اس وقت وہ یہ کہتے کہ رسول عربی ہے, کتاب عجمی ہے, ہمیں قرآن پاک کے احکامات تفصیل سے کیوں نہیں بیان کیے گئے, صاف صاف کیوں نہیں بیان کیے, ہماری زبان میں کیوں نہیں یہ قرآن پاک آیا, ہم تاکہ کتاب کو سمجھتے. تو جس کو اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نکالتا ہے نا, اس کا ذہن تو چلتا ہے. اس کو قرآن پاک نے یوں فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا, اگر ہم اس قرآن پاک کو عجمی زبان میں, عجمی کا معنی ہوتے ہیں غیر عربی زبان میں لے کر آتے, لقالو, تو اس وقت یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ یا معترضین یہ اعتراض کرتے, لو لا فصلت آیاتو, قرآن پاک کی آیات ہمیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی ہماری زبان میں, اعجمی و عربی, قرآن عجمی زبان میں اور رسول عربی, یہ کیسے ہو سکتا, اس وقت یہ اعتراض کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ماننا ہے اس کو مسلمان لیا, جس نے تسلیم کرنا اس نے تسلیم کر لیا. وقت تو چلتا رہا, وقت تو گزرتا رہا, کوئی کفر میں چلا گیا, کسی کو صحابیت کا شرف مل گیا, وہ اعلی و عرفہ مقام پر پہنچ گیا, مغفرت بھی ہو گئی, اعلان مغفرت بھی ہو گیا, اللہ نے رضا کا بھی اعلان کر دیا, رضی اللہ عنہم برضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء, اللہ رب العزت فرماتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن پاک جو ہے نا یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے, یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور شفا بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پاک میں محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس معاملے میں ہم لوگ بہت غفلت کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے دو صفتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی بیان فرمائے, قل هو للذین آمنوا, ایمان شرط, ہر نیک عمل کے لیے ایمان شرط, بغیر ایمان کے کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی بدلہ دے 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 دے, لیکن ثواب نہیں ملتا. تو فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ان کو قرآن پاک کے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہدم و شفا. ایک قرآن پاک ہدایت ہے، آپ قرآن پاک پڑھو، توجہ کرو، اس کے مطالب کو پڑھیں، نئی نئی راہیں انسان کے ذہن میں کھلتی، یہ ہدایت ہے. اور ہدایت قرآن پاک کے جب ہم اور آپ پڑھیں، ہم لوگ کتنے دنیا کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، یعنی ایک انسان کی میں فطرت کی بات بتا رہا ہوں، ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جب ہم قرآن پاک سے دور ہوتے ہیں نا، تو پھر دنیا کا غلبہ ہونا شروع ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مقابلے بازی، دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی دولت، دنیا کی اونچ نیچ، یہ دماغوں پہ ایسی مسلط ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ پھر آخرت بہم ہونے لگ جاتی ہے. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں، ایمان کے بارے میں پڑھتے ہیں، دنیا کے بارے میں پڑھتے ہیں، آخرت کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو آدمی کو ہدایت انسان کی بڑھ جاتی ہے. آدمی کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اچھا، ہم جن چکروں میں لگے ہیں وہ اتنی ضروری چیزیں تو نہیں ہیں، ضروری چیزیں تو یہ ہیں جو دائمی رہنے والی ہیں. جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ تو آخرت کی چیزیں ہیں. دنیا کی چیزیں بھی ہیں ضروری، لیکن اس وقت تک جتنے دن میں ہم دنیا میں ہیں، لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو خالی. تو یہ ہدایت، طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالی انسان کو کے ہدایت کے لیے بیان فرماتے ہیں، ان میں سے ایک چیز اللہ رب العزت نے ہدایت ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے لکھی کہ انسان کو قرآن پاک زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت دیتا ہے. ایسی ہدایت جو انسان کے لیے نفع بخش بھی ہے اور انسان کے لیے مفید بھی. ہم جب غور کریں نا قرآن پاک کی آیت میں، تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ، یہ تو ہر صورت، ہر آیت کلام پاک کی ایک مستقل بہت بے تحاشا اپنے اندر ایک معنی رکھتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. قرآن پاک کی ایک آیت، اے ایمان والو، تم لوگ ناجائز طریقے سے مال بت کھایا کرو، ہاں البتہ تجارت کر کے باہمی رضامندی سے مال کو لے لو، وہ ٹھیک ہے. اب کتنا، ایک چھوٹی سی آیت میں کتنا بڑا اللہ نے حکم عطا فرما دی، ناجائز طریقے سے مال مت کھاؤ، جتنے ناجائز طریقے، سود کا ہے، رشوت کا ہے، چھیننے کا ہے، چوری کا ہے، ڈکیتی کا ہے، اور بھی جو چیزیں اس طرح، بلکہ کس طرح مال کو کھاؤ، تجارت کے ذریعے سے، ایسی تجارت جو لین دین ہمارا باہمی رضامندی کے ساتھ. کتنا بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے بہت سارے احکامات نکلے. تو یہ تجارت کے اندر بیان کی، یہ تجارت کی چیزیں بیان کی. ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا. اللہ رب العزت نے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں کے احکامات عطا فرمائے تھے. انسان جب جس چیز میں گھستا ہے، جس چیز میں انسان جاتا ہے، اس چیز کی ہدایت کی بنیاد ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن پاک. بات سے ماری ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے. لہذا قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، اس طرح کا ہدایت ہی ہدایت ہے. بات سے ماری ہے، یہ قرآن پاک کی ہدایت ہی ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے. جتنا پڑھیں گے اتنی انسان کو ہدایت ملتی. اسی طرح قرآن پاک کی دوسری صفت بیان کی اللہ رب العزت نے، شفا. یہ قرآن پاک ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے، قرآن پاک باطنی بیماریوں کی بھی شفا ہے. باطنی بیماری، سب سے بڑی بیماری کفر ہے. باطنی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ شرک اور کفر ہے. انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اللہ ایک نہیں ہے، نعوذ باللہ، شرک ہے نا، یہ شرک ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ کوئی بہت سارے لوگ شریک ہیں. کتنا بڑا بیماری ہے. اس کا علاج کہاں پر ہے؟ قرآن پاک. اس کا علاج کہاں پر ہے؟ قرآن پاک. کہ قرآن پاک کی آیت میں جگہ 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 اللہ نے توحید کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. کسی کے پاس دولت آ گئی، کسی کے پاس منصب آ گیا، تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اس کا علاج قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ موت کو بیان فرماتے ہیں، آخرت کو بیان فرماتے ہیں، دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرماتے ہیں. تو جب انسان غور کرتا ہے، اچھا بھائی میری عمر اب اتنے سال ہو گئی، اب باقی کتنا رہ گیا بھائی، ہے نا جی، اتنے سال ہی باقی ہوں گے. انسان کو تو حتمی تو کسی کو نہیں پتا. حسد کا علاج قرآن پاک میں، تکبر کا علاج، ہر چیز کا علاج اللہ نے قرآن پاک میں رکھا. جب یہ بات ہے کہ ہر چیز کا علاج کہاں پر ہے، قرآن پاک میں ہے، تو در حقیقت قرآن پاک شفا بھی باطنی بیماریوں کی، اسی طرح قرآن پاک ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے. کتنی چیزیں ہمیں قرآن پاک، کتنے علاج ہمیں ظاہری بیماریوں کے قرآن پاک نے بیان فرمایا. جب یہ قرآن پاک کی یہ دو آیتیں نازل ہوئی، دو صورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا، حضرت نے لکھا کہ یہ دو صورتیں ہمارے اور آپ کے لیے اتنی ضروری ہیں، اتنی ضروری ہیں کہ کھانے پینے اور کپڑوں سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے دو صورتیں، کیونکہ انسان کو نظر لگتی، انسان کو دوسرا انسان نقصان پہنچاتا ہے، انسان کو شیاطین نقصان پہنچاتے ہیں، انسان کو جنات نقصان پہنچاتے ہیں، انسان کو نظر بد نقصان پہنچاتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو نظر لگتی ہے یہ زندہ انسان کو قبر میں اتار دیتی. فرمایا کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی، اونٹ بیمار ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کا حلال کرتے ہیں، تو اس کا پھر کھانا وانا بنتا، ہانڈی میں پہنچا دیتی. فرمایا کہ تقدیر کے اوپر اگر غالب کوئی چیز آنے والی ہوتی تو نظر ہوتی. کتنی بڑی بات. اس نظر کا علاج بھی کس میں ہے؟ قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس میں. تو قرآن پاک تو در حقیقت کیا ہے؟ شفا. آیت الکرسی ہے، حفاظت کی، وہاں بہت سارے فضائل ہیں حفاظت کے لیے. سورہ یاسین ہے، حدیث شریف میں آتے جب سورہ یاسین انسان پڑھتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دن کے کام اس کو پورے کرواتا ہے. تو کوئی ایک چیز تو نہیں ہے انسان کی، رب ادخلی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ جو آیت ہے کلام پاک کی، ایسی عجیب و غریب آیت ہے، ایسی عجیب و غریب آیت ہے کہ علماء نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرما دے. بہت سارے لوگ نے لکھا، علماء نے لکھا کہ صبح شام آپ اگر سات مرتبہ یا تین دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیت کو پڑھ لو تو شوگر کا علاج، شوگر میں انسان کو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے نقصانات سے بچاتے. رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھ کو سچائی اور کامیابی کے ساتھ داخل فرما دیجیے. وخرجنی مخرج صدق، اے اللہ مجھ کو جب باہر نکالیے کسی جگہ سے تو کامیابی اور کامرانی اور سچائی کے ساتھ باہر نکالیے. اور اے اللہ مجھ کو اپنی جانب سے ایسی قوت عطا فرما، ایسی طاقت عطا فرما، ایسی نصرت عطا فرما. واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تو آپ کسی آیت کو اٹھا لو، ٹھیک ہے نا جی، کسی چیز کو لے لو، قرآن پاک کے ایسے ایسے معنی ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں. آپ اگر معرف القرآن پڑھیں، معرف القرآن میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری آیتوں کے بارے میں وظائف لکھے، اس کو اس مقصد کے لیے پڑھا جائے، اس کو اس مقصد کے لیے پڑھا جائے، اس کو اس مقصد کے لیے پڑھا جائے، تو بڑا نفع ہوتا ہے. بہت جگہوں پر حضرت نے لکھا. تو یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے، قرآن پاک شفا بھی ہے، قرآن پاک رہنمائی بھی ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں انسان کو دیتے، جو انسان کے دل میں سکون اترتا، انسان کو جو اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، نام اعمال اس کے جو بڑھتے، اس کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں، اس کا تو کوئی ٹھکانا نہیں. حضرت اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کا میں نے ملفوظ پڑھا، حضرت نے اپنے ملفوظ میں فرمایا کہ دیکھو، انسان کے نام اعمال میں اضافے کی بہترین چیز تلاوت کلام پاک ہے. یہ تو ہر چیز ہے جو بھی نیکی کرتا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نام اعمال میں اضافے کی بہترین چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک. اور فرمایا کہ اس کی دلیل ہے میرے پاس. اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالی انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو جب ہم اور آپ ایک رکوع پڑھتے ایک رکوع جو ایک ڈیڑھ منٹ میں پورا ہو جاتا ہے آدھے منٹ میں پورا ہو جاتا ہے, تو جب ہم اگر گننے بیٹھے نا اس رکوع میں ہمیں کتنی نیکیاں ملی ہم گن بھی نہیں سکتے. ایک رکوع جو ایک منٹ میں پورا ہوتا ہے اور جب انسان آدھا سے بارہ پڑھتا ہے ایک سے بارہ پڑھتا ہے تو کہاں نیکیاں جاتی ہیں. بعض آیتیں صورتیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں اس کے اوپر کوئی حد و انتہا نہیں. قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا کہ ثلث القرآن ہے. قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا کہ کیا ہے ثلث القرآن, یعنی ایک تہائی کلام پاک 10 سپارے کے برابر ثواب. الحاکم التکاثر سورۃ التکاثر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی انسان سورۃ التکاثر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو 1000 آیت روزانہ پڑھے, 1000 آیت روزانہ پڑھے. صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ 1000 آیت کون روزانہ پڑھ سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ الحاکم التکاثر پڑھ لو, اللہ تعالیٰ 1000 آیتوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. میں نے جب یہ حدیث شریف پڑھی میں نے اپنے ایک طالب علم کو لگایا, معرف القرآن میں حدیث لکھی ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الحاکم التکاثر کی تشریح میں, تو میں نے ایک طالب علم کو لگایا 1000 آیتیں نکالو کتنے سے بارے بنتے ہیں. تو درمیانی آیتیں ہم نے لی, نہ بہت لمبی نہ بہت چھوٹی, درمیانی آیتیں لی تو 6.5 سے بارے بنتے ہیں. اندازہ کرو تو انسان کا نام اعمال کہاں جائے گا, ہے نا جی, انسان کا مقام کہاں جائے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہدم و شفا, یہ ہدایت بھی ہے ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے شفا بھی. ہدایت تو ہے ماخذی کلام, اللہ کے نبی تو آئی کلام پاک کو پہنچانے کے لیے, کلام پاک کی دعوت دینے کے لیے, کلام پاک کی تعلیم کے لیے. جو کچھ ہے کلام پاک میں ہے, دنیا بھی اس میں ہے آخرت بھی اس میں ہے, سب کچھ چیز اس میں. تشریح اللہ کا, اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ نے قرآن اپنی تمام آسمانی کتابوں کی تشریح کے لیے اپنے رسول دنیا میں ضرور بھیجے, اس کی تشریح ہمارے اور آپ کے اپنے دماغوں کے اوپر نہیں چھوڑی گئی بلکہ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو بیان فرماتے تھے. وما ينطق عن الهوى, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات کے مطابق بات نہیں فرماتے, جو دل میں آیا کہہ دیا نا. وما ينطق عن الهوى, اللہ کے نبی خواہشات سے بات نہیں کرتے اپنی. ان هو الا وحی یوحا, وہ وہی بات فرماتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کی ہوتی ہے. تو جب جو ہماری ضرورت ہے, اب مثلا ہم گھر میں جاتے ہیں, ہم انسان ہر انسان کا گھر ہے, پہلی بے شمار احکامات گھر کے بارے میں آتے ہیں. ایک حکم قرآن کریم کا یہ آیا تو قو انفسکم واہلیکم نارا, قو انفسکم یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اب کیا مطلب ہے اس کا کہ جس طرح ہمیں دوزخ سے بچنے کی فکر ہے تو کیا ہمیں اپنے بچوں کو بیوی کو گھر والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بھی ضرورت. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز میں آ گئے, میرا بچہ نہیں آیا, بیٹے نہیں آئے نماز میں, بیٹیوں نے پتہ نہیں نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی, تو ہم کیسے مطمئن ہو جائیں کہ جناب ہم تو بہت نیک ہو گئے ہمارا بچہ تو آیا نہیں نماز میں, بڑا بچہ وہ نماز میں نہیں آ رہا. باپ کو کیسے چین آ گیا, ماں کو کیسے چین آ گیا کہ اس کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے, بیٹیاں گھر میں نہیں پڑھ رہی, بیٹے مسجد نہیں آ رہے. کو انفسکم واہلیکم نارا, پتا چلا کہ تنہا اپنی نیکی کافی نہیں, تنہا اپنی نیکی کافی نہیں, جب تک کہ اولاد بھی پر بھی محنت نہ ہو. اور جب اولاد پر محنت ہوتی ہے, گھر والوں پر محنت ہوتی ہے, تو پھر گھر والے نیک ہوتے ہیں, رابطے میں آتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں. چند ایک انسان ایسا ہوتا ہوگا جو ماں باپ کی بات سے باہر ہوتا ہوگا. جب ماں باپ خود ایک عمل کر رہے ہیں بچے بھی عمل کر رہے ہیں, ماں باپ کہہ رہے ہیں بچے بھی ان کی باتوں کو مان رہے ہیں, تو کیسے بچے جو ہے نیک کاموں میں نہیں جائیں گے. یہ کیسے ماں باپ ہوئے جن کو بچے طرح طرح کے حراموں میں مبتلا ہیں, طرح طرح کی معصیتوں میں مبتلا ہیں, اور ماں باپ کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی. ہم دن رات یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ بچے بھی تو کسی کے بچے ہیں جو آج یہ جرائم کر رہے ہیں، آج وہ بچے بھی تو کسی کی اولادیں جو ان معصیتوں اور گناہوں میں مبتلا ہیں. چور ہے، چور ایک دن میں تو نہیں چور بنتا نا، ڈاکو ایک دن میں تو نہیں ڈاکو بنتا، وہ تو ایک زمانہ گندے ماحول میں رہتا ہے، بری صحبتوں میں رہتا ہے، غلط جگہوں پر آتا جاتا ہے، تو کہیں جا کر وہ ایک جرائم پیشہ انسان بنتا ہے. اس پورے عرصے میں ماں باپ نے کوئی توجہ نہیں کی، اس کے اساتذہ نے کوئی توجہ نہیں کی، وہ آج وہ بچہ جو ہے وہ جرائم پیشہ بنا ہوا. ہمارے ہاں کی بچیاں، لڑکیاں، جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، جب وہ جن سوسائٹیز کے اندر وہ جاتی ہیں تو ایک دن میں تو نہیں جانا شروع ہوئی، ان کے ماں باپ کے سامنے وہ جس انداز میں پل بڑھ رہی ہوتی ہے ان کے ماں باپ کی نظروں میں ہوتا، پھر جب وہ نظروں میں ہوتے ہوتے ماں باپ اس پر کچھ ایکشن نہیں لیتے کہ بچی کس رخ پر جا رہی ہے، پھر آزادی بھی چل رہی ہے، فیشن بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے بچوں کے شوق پورے کرنا ماں باپ کرتے ہیں، لیکن ایک حد تک، جب وہ ایک حد سے بڑھتے ہیں اور معصیتوں میں جاتے ہیں تو ماں باپ کو تو روک ٹوک کرنی پڑتی ہے نا. اب وہ بچیاں جب غلط ماحول میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوئی، اس میں آگے بڑھی، پھر وہ اتنی آگے بڑھی کہ اب وہ پلٹنے کا راستہ نہیں ہے، اور نہ ماں باپ کے وہ سننے کے مرحلے پر آتی ہیں، تو کہاں تھے ان کے بیٹے، کہاں تھے ان کے بھائی، کہاں تھے ان کے شوہر، کچھ نہیں. تو بھائی غلط ماحول جب ہوتا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں پروان چڑھتا. ماں باپ کا ڈھیل، بڑوں کی غیر توجہ، استادوں کی تربیت کا نہ کرنا، یہ سارے عوامل ہوتے ہیں جس کے نتائج ہمارے معاشرے کے اندر ان خرابیوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، پڑھیں گے تو شفا ملے، نہیں پڑھیں گے نہیں ملے. یہ الگ بات ہے کہ بعض انبیاء اکرام ایسے بھی آئے کہ ان کی اولادوں نے ان کی باتیں نہیں مانی، لیکن انبیاء نے تو محنت پوری. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا بیٹا ان کی بات نہیں مانتا تھا. تو مناظرہ آتا ہے نا، باپ بیٹے کی بات چل رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو بیٹا اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ان کے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ پہاڑ پہ چڑھ کر بچنے والا عذاب نہیں آ رہا، یہ کوئی معمولی بارش وارش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ پہاڑ پر چڑھ کر تمہاری نہیں جان مان بچ سکتی. وحال بینہم الموج، قرآن کریم نے فرمایا وہ باپ بیٹا باپ سے بحث ہی کر رہا تھا کہ پانی کی لہر آئی، پڑا کے رکھ دیا اسے. یہ بھی ہوتا. اور یہ بھی ہوتا کہ بڑے بڑے کافروں کے ہاں اللہ والے پیدا ہو جاتے. یہ بھی ہوتا. فرعون، اس کی بیوی حضرت آسیہ جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا، اس کو اللہ نے ہدایت، کہاں فرعون، آپ اندازہ کرو. اتنا بڑا ظالم انسان، اتنا بڑا ظالم انسان جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ یوں کہتا تھا اپنے جادوگروں کو، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُزُوعِ النَّخْلِ، میں تم کو کھجوروں کی شہتیروں پہ پھانسی دوں گا. اس کی پھانسی بڑی مشہور تھی شیطان فرعون کی. وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ، دوسری اس کی سزا تھی میخے گاڑنے کی. فرعون کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا کہ فرعون جو تھا وہ بتد والا، بتد بولتے میخوں کو، وہ یوں کرتا تھا چاروں شان چت لٹا کر ہاتھوں پہ کیلے گاڑ دیا کرتا تھا ادھر، اور ٹانگوں پہ پھر اس کو سزائے موت دیتا تھا. اتنا ظالم انسان. اور جو لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُزُوعِ النَّخْلِ کی پھانسی کی سزا اس کی بڑی مشہور تھی، دو کھجور کے ٹہنوں کو جو قریب قریب لگے ہوئے ہوتے تھے ان کو یوں بنا کر کراس کر کے، یعنی دو بڑے بڑے ٹہنے ان کو یوں کراس کر کے رسی سے باندھ دیا کرتا تھا. یہ دو ٹہنے وہ زور سے ان کو باندھ دیا، ایک آدمی کو لایا جاتا اس کا ایک ہاتھ ایک پیر اس ٹہنے سے باندھا جاتا اور دوسرا ہاتھ پیر اس ٹہنے سے باندھا جاتا، جب اس کو وہ کھولتا تھا تو انسان پھٹ کے دو ٹکڑے ہو جاتا. یہ اس کی پھانسی کی سزا تھی جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، انہوں نے جادوگروں کو کہا تھا، جادوگر ایمان لے آئے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، تو اس نے دھمکی دی تھی کہ میں تم کو کھجوروں کی ٹہنوں کی پھانسی دوں گا. ادھر حضرت آسیہ مسلمان ہو چکی تھی فرعون کی بیوی. اب اندازہ کرو آپ فرعون کتنا بڑا ظالم انسان, جابر انسان, جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ, کہ میں تمہارا رب ہوں. اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو حضرت موسیٰ ہیں, اور حضرت موسیٰ کو پالا بھی کسی نے تھا, فرعون کی بیوی نے تو پالا تھا, ہے نا جی, تو حضرت آسیہ سمجھ گئی کہ یہ تو برحق نبی ہے, یہ کوئی جھوٹے انسان نہیں ہو سکتے. ادھر جو جادوگر تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو جس وقت مقابلہ ہو رہا تھا جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی اور اس اژدہا بن کر اس عصا نے جادوگروں کے اژدہوں کو کھانا شروع کیا, تو جادوگر مسلمان ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ جادو ہوتا تو ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں تھا, ہمارے جادو کو کوئی نہیں توڑ سکتا تھا. اس زمانے کا جادو تو بہت مشہور تھا. انہوں نے کہا یہ تو کوئی اللہ کا نبی ہے بھائی, برحق نبی ہے, کوئی سچا آدمی ہے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے جادو کو توڑ دے. فوراً ایمان قبول کر لیا. وقال امرأت فرعون یا رب ابن لی عند بیتک فی الجنہ عندک بیت فی الجنہ. ادھر حضرت آسیہ مسلمان ہوئی اور فرعون کو پتا چلا میری بیوی مسلمان ہو گئی. انہوں نے کہا کہ تمہیں تو سزائے موت دوں گا, اور اپنی بیوی کو چاروں شانے چت لٹایا, ان کے ہاتھوں پر میخے گاڑی اور پیروں پہ میخے گاڑی اور سزائے موت دینے لگا. پتھر ایک لا کر کہا کہ اب تمہارے پر یہ بہت بڑی چٹان یہ گراؤں گا, تمہاری موت واقع ہو جائے. اس وقت حضرت آسیہ نے یہ دعا مانگی جو قرآن پاک میں آتی ہے. وقالت امرأت فرعون یا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. امرأ فرعون نے کہا اے میرے رب, میری موت تو آ رہی ہے, یہ تو مجھ کو چھوڑے گا نہیں, مجھ کو سب منظور ہے, موت بھی منظور ہے ایمان کے راستے میں, لیکن آپ مجھ کو آخرت میں جنت میں گھر دے دیجئے گا. قرآن پاک میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ. چنانچہ حدیث شریف میں آیا, تفسیر کی آیات میں آتا ہے, تشریح میں بیان فرمایا گیا کہ وہ پتھر گرنے سے پہلے پہلے جو چٹان کا پتھر فرعون اپنی بیوی پر گرا رہا تھا, اللہ نے فرعون کی بیوی کو موت دے دی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت دی, گھر دیا جنت میں. کیا اللہ نے نوازا ہوگا اللہ ہی جانتے. تو مومن کہاں پیدا ہوا؟ فرعون کے گھر میں. اس کی بیوی کہاں؟ اس کی بیوی کتنے نوکر چاکر حشم خدم دولتیں جو ایک اس کی ہو سکتی ہے فرعون کی بیوی کی, بادشاہ وقت تھا. اتنی نعمتوں میں رہنے والی عورت, جب اس کو ایمان ملا اس کو معلوم تھا کہ فرعون میرا کیا حال کرے گا, کیا اس نے میرے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. سزائے موت تو صبح سے شام دیکھتی تھی وہ, اس کو بھی معلوم تھا میرے ساتھ یہ ہوگا, لیکن اتنا پختہ ایمان اللہ نے اس کو دیا فرعون کی بیوی کو کہ وہ ہٹی نہیں اپنی جگہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت کے قریب میں کوئی حصہ کسی کو ملتا کسی اور, تو نبوت عورتوں کو تو نہیں ملی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت کا کچھ حصہ ملتا تو ان میں سے ایک فرعون کی بیوی ہوتی. ایک فرعون کی کون ہوتی؟ بیوی ہوتی, جس کو اتنی نعمتیں دیکھ کر بھی اور اس کو اپنا انجام معلوم ہو کر بھی ایمان سے کوئی نہیں ڈھکمکا سکا. امرأ فرعون جس کا ذکر قرآن کریم میں نے آیا تھا آپ کے سامنے. تو بھائی کبھی نبی کے گھر میں اولادیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں, کبھی فرعون کے گھر میں اللہ والیاں پیدا ہو جاتی ہیں, ہے نا جی, یہ تو اللہ کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ, انسان کو کام اپنا پورا کرنا, انسان کو اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. فیصلے اللہ کے ہاتھ میں, سزائیں ہم نے نہیں دینی, مغفرتیں ہم نے نہیں کرنی, ہے نا جی, بخششیں ہم نے نہیں کرنی, انعامات ہم نے نہیں دینے, یہ تو سب اللہ کے کام ہے. ہمارا کام پہنچانا, اللہ کا حکم پہنچانا, اپنی اولاد کو خود بھی عمل کرنا, اپنی اولاد کو عمل کرانا, اپنے گھر والوں کو عمل کرانا, اللہ کے بندوں تک اللہ کے حکموں کو پہنچانا. ہم کلام پاک پڑھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, آپ دوسروں کو سناؤ, اللہ کا حکم پھیلے گا, جس کو ہدایت مل جائے مل جائے. یہاں پر یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اچھا, یہاں پر فرمایا کہ وقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ وہ ہے قل هو للذين آمنوا کہ یہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے. والذین لا یؤمنون جو لوگ تو قرآن پاک جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے جن لوگوں کو نے ایمان کو قبول نہیں کیا فی آذانہم وقر گویا کہ ان کے کان میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے ڈھکن لگے ہوئے ہیں اندر کوئی آواز ہی نہیں جا رہی حق کی. جیسے کان میں کوئی چیز روئی ٹھوس دو نا تو روئی سے تو شاید پھر بھی آواز چلی جائے لیکن فرمایا وقر وقر کے معنی بوجھ ایسا بوجھ کچھ سنائی نہیں دے رہا. تو فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گویا کہ ڈاٹ لگی ہوئی ہے وہ علیہم اما اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ گویا کہ قرآن پاک کے حق میں نہ بھی بہرے ہیں یعنی ان کو قرآن کریم سنائی نہیں دے رہا. جب آدمی کے دماغ ادھر ادھر پھر رہا ہو انسان کسی کی بات کو توجہ نہ کر رہا ہو تو کچھ بھی کہتے رہو اس کو کچھ سنائی دیتا نہیں. تو کہتے قرآن پاک جو ایمان نہیں لائے ویسے بڑی بڑی باتیں کرتے لیکن ایمان قبول نہیں کیا تو قرآن ایسا ہے گویا کہ ان کے کان میں گویا کہ ڈانٹ لگی ہوئی ہے اور وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی ہے. غور نہ کرنے کی وجہ سے انصاف نہ کرنے کی وجہ سے ہدایت قبول کرنے کے مقابلے میں ہدایت کی کوئی بات آئی تو ہر وقت کوئی اعتراض تیار کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. تو قرآن پاک اب ان کی نابینائی کا سبب بن گیا. قرآن پاک جو ہے یہ ان کا گویا کہ ان کی نابینائی جو ہے ان کا اندھا پن جو ہے ان کا بہرا پن جو ہے وہ گویا کہ سبب بن رہا ہے قرآن پاک کے قبول نہ کرنے کا. گویا کہ انہوں نے قرآن پاک کو قبول نہیں کیا. جیسا اب سورج ہے کہ سورج جو ہے نا سب کو روشنی دیتا کتنا وہ آدمی ہو وہ اس سے جو ہے وہ ہر ایک کو نظر آنے لگ جاتا ہے لیکن جو چمگادڑ ہوتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی اندھا ہو جاتا. چمگادڑ جو ہے اندھا ہو جاتا ہے جب سورج نکلتا ہے جب اندھیرا ہوگا اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. اسی طرح یہ لوگ قرآن پاک آنے کے بعد نابینا ہو جاتے ہیں. نابینا کا مطلب ہے کہ سنتے نہیں ہیں قرآن پاک کے حکموں کو مانتے نہیں ہیں اپنے تعصب کی وجہ سے اپنی معصیتوں کی وجہ سے. تو ان کی جو دوری ہے ان کا جو کفر ہے ان کا جو گناہ ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے قرآن پاک کے قبول کرنے کے لیے. قرآن پاک کی دوری کا سبب ان کی نابینائی جو ہے وہ قرآن پاک کی دوری کا ذریعہ بن رہی. اسی لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وہ علیہ معما اور یہ قرآن جو ہے ان کے حق میں اندھاپن ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. پھر آگے فرمایا اولئک ینادون من مکان بعید چونکہ یہ لوگ کافر ہیں یہ لوگ سنتے نہیں ہیں آنکھیں ان کی بند کان ان کے بند سنتے بھی ہیں نہیں. تو یہ ایسا ہے ان کے حق میں قرآن پاک جیسے بہت دور سے کوئی پکار رہا جیسے دور سے کوئی آواز آتی ہے آپ کو یہ تو پتہ چلتے آواز آئی لیکن کہا کیا گیا آپ کو پتہ نہیں چلتا. ہمیں بھی اگر کوئی دور سے آواز دے کر کوئی بات کہتے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہاں کسی نے کوئی بات کہی قریب جاؤ تو پتہ چلتا ہے. تو فرماتی یہ اتنے دور ہیں قرآن پاک سے گویا کہ ان کو دور سے کوئی آواز سنائی دیتی. والذی تو اولئک ینادون کہ قرآن پاک ان کے حق میں ایسا ہے ینادون من مکان بعید کیسے دور سے کسی نے ان کو پکارا. ولقد آتینا موسی الکتاب اللہ رب العزت فرماتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی فاختلف فیہ پھر اس میں لوگوں نے اختلاف کیا کسی نے بات مانی کسی نے بات نہیں مانی. ولولا کلمۃ سبقت من ربک اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی اگر ایک کلمہ آپ کے رب کی نیک نہ کہا ہوتا یا ایک بات طے شدہ نہ ہوتی آپ کے رب کی طرف سے لقضی بینہم تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ آج فیصلہ فرما دیتے. وہ ایک بات کیا تھی وہ ایک بات اللہ نے فرمائی کہ میں تمام مخلوقات کو جو نافرمان ہیں سزا آخرت میں دوں گا. تمام مخلوقات کو سزا کہاں دوں گا آخرت میں دوں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ضابطہ نہیں ہے. اگر کسی کو سزا دینی ہوتی ہے آخرت والی سزا دنیا میں کبھی بھی نہیں ملتی. دنیا میں انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے متنبع کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بعض اوقات کچھ پکڑ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کے نے ایک بات فرما دی تھی کہ میں تمام لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا کہاں دوں گا؟ آخرت میں. اس کو فرمایا ولولا, یہ جملہ کئی جگہ پر آتا ہے, یہ آیت کئی جگہ پر آتی ہے, ولولا کلمتن, اگر نہ ہوتے کوئی ایک کلمہ اللہ کے منہ سے نکلا ہوا, میں سبقت بر ربی کا, اللہ کے منہ سے سبقت کیا ہوا نکلا ہوا, اگر یہ کلمہ نہ ہوتا, لقوزیا بینہم, تو آج ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا, آج ہی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سزا دے دیتے. لیکن چونکہ اللہ نے فرما دیا کہ سزا آخرت میں دوں گا, چلو آخرت میں ملے گی. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُمْ مُرِيبٍ, اور وہ ایسے دھوکے میں ہیں اس قرآن سے جو ان کو مستقل شک میں ڈالے ہوئے, اتنی دوری ہے ان کے دلوں میں ایمان سے, اتنا ان کے دلوں میں نفرتیں ہیں نعوذ باللہ دین اور ایمان سے, اس نے ان کو شک میں ڈالا ہوا ہے. اس عذاب موعود, وہ عذاب جو طے شدہ جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے, اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال دیا. من عمل صالحا فلنفسه, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان کے نیک اعمال کرتا ہے, من عمل صالحا, اور جو انسان کے نیک اعمال کرتا ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بھئی عذاب کا یقین نہیں آتا حالانکہ عذاب ضرور آئے گا, تو اس فیصلے کا حاصل یہ ہے جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, اس کا فائدہ اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے, اس کا فائدہ اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں, بخشش فرماتے ہیں, رحمتیں فرماتے ہیں. اور جو انسان برا کام کرتا ہے, ومن اساء, جو انسان جو برا کام کرتا ہے, فعلیہ, اس کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑتا ہے. دنیا میں بھی تکلیفیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. سب سے بڑی چیز یہ کہ دنیا کے اندر سے چین و سکون غارت ہو کے رہ جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو معصیتوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور طرح طرح کے نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ اپنی ایک رنگ میں بہہ چلے جاتے ہیں, لیکن ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں سکون نام کی, راحت نام کی کوئی چیز نہیں. نیکیوں سے سکون ملتا ہے, گناہوں سے بے سکونی حاصل ہوتی ہے, بے چینی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا, من عمل صالحا, کو انسان نیک اعمال کرتا ہے, فلنفسہ, اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, ومن اساء, اور کوئی برا کرتا ہے, فعلیہا, اس گناہ کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑتا ہے. رکاوٹیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, چین اور سکون غارت ہو جاتا ہے. وما ربک بظلام للعبید, اور آپ کا رب کس اپنے بندوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا, کہ آپ کا رب اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں. تو جو نیکیاں کرے گا, یہ وعدہ اللہ کا, اس کو نیکیوں کا بدلہ پورا ملے گا. جو گناہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنے والا ہے, سزا دینے والا ہے. تو نیکیاں بھی اپنے فائدے کے لیے, اور نقصان اپنے جو کوئی بھی گناہ ہے وہ اپنے نقصان, اس کے اپنے نقصان کے لیے ہیں, اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں. یہ حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا. چنانچہ جب کوئی انسان معصیتوں میں مبتلا ہوتا ہے, گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, اس کے وبال اس کو دنیا میں آنے شروع ہو جاتے. اسی لیے میں اس کی مثال آپ کو اس چیز سے دیتا ہوں کہ جتنے غیر مسلم ممالک ہیں, اور خاص طور پہ وہ تمام ممالک جن ممالک میں دولت بہت ہے اور دنیا تمنا کرتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں ویزا مل جائے, تو آج ہی بھاگ جائیں وہاں پہ ہم, ٹھیک ہے نا جی, تو وہاں چلے جائیں. آپ ان ممالک میں دیکھو, سب سے زیادہ خودکشیوں کے ریشو, سب سے زیادہ خودکشیوں کی شرح وہاں پر جو ہے وہ ان ممالک میں, جتنے بڑے بڑے ممالک جہاں دنیا جانے کے لیے بے چین, لوگ سمجھتے ہیں وہاں بس جا اتریں گے تو چین ہی چین ہے, سکون ہی سکون ہے, راحت ہی راحت ہے. ایسا نہیں, وہاں خودکشیاں بے تحاشا ہیں. اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی جب تمہارے پاس ملک اتنا اچھا, آمدنی بھی بہت اچھی, تو خودکشیاں کیوں؟ اور یہ سوال اٹھایا لوگوں نے, اس کا جواب وہاں کے ہمیں مسلمان بھائی یہ دیتے ہیں کہ یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں, ہمارے اندر ایک بے چینی ہے, وہ بے چینی پتہ نہیں کیوں, وہ کفر کی بے چینی, وہ نافرمانیوں کی بے چینی, وہ اس اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور ہونے کی بے چینی ہے, ایمان سے دور ہونے کی بے چینی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان رکھا, دین رکھا, اعمال صالحہ رکھے, نیک اعمال رکھے, یہ انسان کے دلوں کو سکون راحت پہنچانے والی دنیا میں, اور آخرت کی تو کامیابی اللہ نے اس میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجئے, اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم اس طرح کی عافیت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں چین اور سکون پیدا فرما، رزق حلال عطا فرما، وسعتوں برکتوں والا رزق عطا فرما، ہر آزمائش سے ہر پریشانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. فلسطین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ دشمنوں کو اسرائیل کو تباہ و برباد فرما. ان کی یا اللہ یا رب کریم ان کی قوت کو یا اللہ خاک ملا دیجیے، ان کو غرور کو قابو ملا دیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم.